إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پیش اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیشہ کے لیے وہ محروم ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں. انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ آئندہ کرے گا جو لوگ کی متکبر رہتے ہیں اور متکبر رہیں گے, یعنی جب تک توبہ نہ کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو کمالات اشرفیہ ملفوظات میں ہے, اس آیت کی بہترین تفسیر ہے. فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے کہ میں سب سے دنیا میں نالائق گنہگار ہوں, اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے اور سب سے پیر تک ہم قصور مند ہیں, تو اس وقت میں وہ اللہ کی نظر میں معزز ہوتا ہے. جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے, بھلا ہوتا ہے. جب اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بھلا ہوتا ہے, اور جو اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہو جاتا ہے. لہذا سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنی نظر میں بھلے بن جائیں اس میں ہمارا فائدہ ہے, یا ہم اللہ کی نظر میں بھلے ہو جائیں تو ہمارا فائدہ ہے. انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر لے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں بڑائی کا حق بھی تو تم کو نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ لہل کبریا, اللہ ہی کے لیے بڑائی دیوا دیتی ہے. خاص ہے, لام تخصیص کا ہے, اللہ ہی کے لیے. لام بھی خصوصیت کا, پھر تقریب ماحق و تاخیر فض الحاص, یہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب بیان بھی بتاتا ہے کہ یہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کا حق ہے, اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں. ولہ الکبریاء فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں بڑائی صرف اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے, وہو العزیز الحکیم. اب یہاں ان دو الفاظ کے نازل کرنے میں کیا خاص بات ہے؟ 99 ناموں میں سے عزیز و حکیم کیوں نازل فرمایا؟ کیونکہ بڑائی کی دو ہی وجہ ہوتی ہے, زبردست طاقت اور زبردست طاقت کا حسن استعمال حکمت سے, فائدے سے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ میری بڑائی کی وجہ یہ ہے کہ میں زبردست طاقت رکھتا ہوں, جس چیز کا ارادہ کر لوں بس کن کہتا ہوں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے, کن فیکون. اور ساتھ ساتھ میری زبردست طاقت کے ساتھ زبردست حکمت اور دانائی اور سمجھ اور فہم, اور جیسا کہ وہاں طاقت کا استعمال ہونا چاہیے اس طریقے سے ہماری طاقت حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. کیونکہ بعض وقت میں اگر گھر میں کوئی لڑکا زبردست طاقت والا ہو جائے اور ہو بیوقوف, کسی کی خیر نہیں ہے, کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ طاقت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے. کبھی ابا کو ایک گھونسا لگا دیا, کبھی چھوٹے بھائی کو لگا دیا, کبھی اما کو پیٹ دیا. اس لیے طاقت کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے. بڑائی کا وہ مستحق ہے جو زبردست طاقت, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم زبردست طاقت والے ہیں اور زبردست حکمت والے ہیں. اور اس کی اب احادیث جو اس کی شرح کرتی ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ بڑائی ہماری چادر ہے, الکبریاء اور رضائی. اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ دیکھو یہ ہماری چادر ہے, اس میں جو گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیتا ہے. اور یہ صوفیہ کے اندر خاص نعمت ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب علامہ سید سلیمان ندوی نے تھانہ گھو نے پوچھا کہ حضرت سے سلوک اور تصوف کا اور فقیری کا حاصل کیا ہے, کس چیز کو تصوف اور فقیری کہتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتائے, البتہ اپنے بڑوں سے جو سنتا آیا ہوں اس سبق کا تکرار کر لیتا ہوں، اس سبق کو دوہرا لیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ فقیری کا حاصل، تصوف کا حاصل اپنے نفس کو مٹا دینا ہے. اور اگر کہ تسبیحات سے، تہجد سے اور چلیوں کے لگانے سے اور بھی زیادہ پیٹ میں تکبر کے پلے پیدا ہو جائیں تو بتاؤ یہ چلہ قبول ہوگا؟ ہر کوئی عمل، میں نے راگن کے اندر اکابر تبلیغ سے بات سنی کہ جس عمل کے بعد اکڑ آ جائے سمجھ لو قبول نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہو سکتا ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر بنایا، گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنے اخلاص پر ناز نہیں کیا، ابھی اب تو قبول کرنا ہی پڑے گا. گڑگڑا رہے ہیں. علامہ علوسی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وفی اختیار صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور، یعنی تقبل کہنا کہ یہ دلیل ہے اسلوب بیان عربی قواعد سے. باب تفاعل میں خاصیت ہوتی ہے کہ چیز بتکلف وہ اس میں خاصیت ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے تمر رضا، تو معلوم ہے بیمار نہیں ہے، بتکلف بیمار ہو گیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعمیر اس قابل نہیں ہے، آپ بتکلف قبول کر لیجیے. حق نہیں پہنچتا لیکن آپ اذراہ کرم، اذراہ رحمت قبول فرما لیجیے. یہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی انت السمیع بھی دعواتنا والیم بھی نیاتنا. آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں اور ہماری نیت سے باخبر ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے لیے تعمیر کی. یہ آیت اور حد دونوں پیغمبروں کا یہ عمل قیامت تک کے لیے قرآن میں اللہ نے نازل کر کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی امت کو یہ آگاہ فرمایا کہ جب کبھی تمہیں نیک عمل کی توفیق ہو جائے، چاہے حج کی توفیق ہو، تلاوت کی توفیق ہو، عمرے کی توفیق ہو، تہجد کی توفیق ہو، جو بھی نیک عمل کی توفیق ہو، تو ناز نہ آئے کہ میں نے آج اتنا کر لیا، میں نے اتنی تلاوت اتنی پارے میں آئی، جہاں میں آئی بس سمجھ لو میں بکری ہو گیا. وہ میں جو ہے یہی تو انسان کو تباہ کر دیتا. لہذا یہ اس کا علاج ہی ہے. جو شخص یہ کہہ دے گا ربنا تقبل منا، انشاءاللہ کبر سے پاک ہو جائے گا. اس کے اندر تعلیم ہے کبر کی. ربنا تقبل، جب اللہ سے گڑ گڑا رہا تو تکبر کہاں رہا؟ جس کو بڑائی ہوتی وہ کہاں گڑ گڑانا جانتا ہے، وہ تو اکڑنا جانتا ہے، ادھر ادھر ڈیویاں ہانکتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ آج تو ماشاءاللہ بہت سویرے آنکھ کھل گئی تھی اور رونے کی بھی توفیق ہوئی. آنکھیں نہیں دیکھتے ہو میری لال لال کی ہو رہی ہے. حکیم المت فرماتے ہیں کہ ایک ڈبل حاجی کے پاس ایک آدمی مہمان ہوا، تو اس ڈبل حاجی نے دو حج کیا تھا. اس نے اپنے مہمان سے کہا کہ یہ مہمان کو میری اس سراہی سے پانی پلاؤ جو میں نے دوسرے حج میں مدینہ شریف سے خریدا تھا. اور حضرت نے فرمایا اس ظالم نے ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیا. خرچہ، جانے جانے کا طواف، صحیح حلق، تمام جتنی محنتیں سب ضائع ہو گئی. اظہار ہے، یہ اظہار اپنے عمل کا اظہار کر دیا. اس لیے فرمایا من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گرا دیا، رفعہ اللہ، اللہ اس کو عزت دیتا. حکیم المت فرماتے ہیں صوفیہ یہی چیز حاصل کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے. مولانا محمد احمد صاحب کا شعر ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. خواجہ عبد الحسن مجذوب فرماتے ہیں کہ ہم خاک نشینوں پہ نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنے کو مٹا کر کے، حضرت فرماتے ہیں کہ حکیم المت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کی یہی ادا کہ وہ اپنے نفس کو مٹاتے ہیں بہت کچھ ہوتے ہوئے. سراپا داستہ ہو کر کے بے داستہ رہنا اور زباں رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زباں رہنا، اور قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا. کیا شعر ہے، سبحان اللہ. قیامت ہے تیرے عاشق کا مجبور بیاں رہنا، زباں رکھتے ہوئے بھی اللہ اللہ بے زباں رہنا. میرے دوستو، اور فرمایا کہ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا. نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا، وہاں رہنا، ہوٹل میں چائے پی لی، اخبار پڑھ لی، وہاں بیٹھ گئے، وہاں اٹھ گئے، زندگی ضائع کر رہے ہو. ارے رہنا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ باخدا رہنا ہو، خدا تعالیٰ کے ساتھ ہماری جان اور ہمارا دل چپتا رہے، کسی وقت اس سے غفلت نہ ہو. بتاؤ، یہ شعر میں نے لندن کے ایک مہمان حضرت مولانا ابراہ صاحب کے برادر نسبتی ڈاکٹر محمود آئے تھے اردوئی، میں نے یہ شعر سنایا. فرمایا دو گھنٹے کا جتنا اثر ہوتا ہے واز کا، اس شعر نے مجھ پر وہ اثر کر دیا. کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا, نہیں رہتے ہیں ہم, کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا؟ جہاں رہنے سے کیا مطلب؟ اللہ والا بن کر رہو, جو سانس خدا کی یاد میں گزر جائے اس کو زندگی سمجھو. جو میرے لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں, یہ اختر کا شعر ہے, جو میرے لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے. زندگی کا حاصل نچوڑ وہی ہے جو سانس اللہ ہے, ورنہ سب ختم. یہ بڑے بڑے وزارتیں, کمشنریاں, بڑے بڑے تاج اور سطرف, جب قبر کے نیچے جنازہ اترے گا تو پتہ چلے گا کیا لے کے آئے. وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سلاطین مغلیہ کو خطاب کرتا ہے, یہ تھے اللہ والے, بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. فرماتے ہیں دن دارم جواہر پارے عشق سے تحویلس, اے باش اے تخت و تاج کے مالکان, سلطنت مغلیہ والو سن لو, دہلی کی جامع مسجد میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب. دل دارم جواہر پارے عشق سے تحویلس, میں سینے میں گل رکھتا ہوں. دیکھو بھائی اے علی صاحب, ادھر دیکھتے رہو, سر مت جھکاؤ ورنہ پھر کام نہیں بنے گا. جو جس نے سر جھکایا تو سمجھ لو پھر وہ ادھر ادھر کے خیالات میں مبتلا ہو جائے گا. مخاطب کو دیکھتے رہو, آنکھوں سے بھی اثرات پہنچتے. خواجہ صاحب نے جگر سے کہا تھا, جگر مراد آبادی سے, کہ میں کشوں یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. کھانا بہت چلو دیکھو پھر کیا ملتا ہے. میں کشوں یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. یہ فرمایا دل دارم جواہر پارے اسپشٹ تحویلس, اے سلاطین مغلیہ. دیکھو دوستو, غریبوں کو ہم خطاب کرنے یہ بات کو مشکل, کوئی کچھ مشکل نہیں ہے, لیکن ایک مولوی منبر پر بیٹھ کر بادشاہوں کو اس طرح سے خطاب کرے, یہ بات جب کچھ سینے میں ہوتی ہے تب یہ توسیع سے خطابت ہوتی ہے, جب کچھ اندر ہو اندر چین ہوتی ہے. لہٰذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ولی اللہ شاہ دہلوی اپنے سینے میں دل رکھتا ہے, اس میں دل دارم ایک دل رکھتا ہے ولی اللہ شاہ دہلوی. جواہر پارے اس قصد تحویل, اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہر پارے ہیں, موتی ہیں چھپے ہوئے. کیدارت زیر گردوں میرے سامانے کی مندارم, کیدارت زیر گردوں, آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا رئیس اور مجھ سے بڑا سلطنت والا اگر کوئی ہو تو آئے. کیدارت زیر گردوں میر سامانے کی مندارم, ولی اللہ جو شیر سلطنت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری کیا سلطنت. حاصل اس شعر کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے تخت تاج کہیں ہوں گے, تمہارے سر کے بال کہیں ہوں گے, کان کہیں ہوں گے, جسم کہیں ہوگا. یہ کمائی جو ہے یہی کام آتی ہے, پردیس کی کمائی وطن میں کھائی جاتی ہے, اصلی کمائی یہ. باقی سب یہ فکر چھوڑو کہ بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کی فکر میں اتنا غمگین مت ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں اللہ والوں کی صحبت میں کم بیٹھو, اس لیے کہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو بچے تمہاری کمائی نیلام ہو جائے گی اور مقروض کے مقروض رہیں گے. آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگ بچوں کے لیے بہت چھوڑ گئے, لیکن پھر انہوں نے اپنی نالاتیوں سے ایسی بلا میں مبتلا ہوئے, نافرمانی کی وجہ سے, شراب و کباب اور بدماشیوں سے, کہ جو کچھ تھا ان کے پاس وہ سب ختم ہو گیا, اور جو کچھ تھا وہ وہی باپ کی کمائی, محنت والی, مفت کی کمائی. اس لیے فرماتے ہیں گرو, اولاد کا غم مت کرو, اپنے اللہ کو راضی کرو اور اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو. اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ خود ان کی مدد کرے گا, اگر نافرمان ہوں گے تو تمہاری کمائی اور تمہاری کوشش کچھ کام نہیں آئے گی. اور اگر تم زیادہ محنت کر کے اللہ والے بن گئے تو تمہاری نیکیوں سے تمہاری اولاد پر رحمت ہوگی. مفتی محمد حسن امرتسری جامعہ اشرفیہ والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ دو غلام بچے, وامل جدار فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ, وہ دیوار جو دو یتیم بچوں کی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکان تحتہ کنزم, اور اس کے نیچے خزانہ تھا چھپا ہوا. وکان ابوہما صالحا, اور اس کا باپ نیک تھا. تو اللہ نے کیا حکم دیا خضر علیہ السلام کو, اس کی سیدھی کر دو کہیں گر نہ جائے. فاردنا ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما, ہم نے ارادہ کیا کہ دیوار اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں اور اپنے خزانہ لے لیں. یہ ہدایت ہو رہی, اللہ تعالیٰ غیر سے مدد کر رہا ہے یتیم بچوں کی. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان بچوں کی مدد کیوں کی؟ کان ابوہما صالحا, ان کا باپ جو نیک تھا, اور باپ کون سا تھا؟ کان ابو صالح, ساتواں باپ تھا. تو اللہ اتنا کریم باوفا ہے کہ جو ان کا بن جائے سات پشت تک رحمت نازل ہو رہی ہے، سات پشت تک ہے. اس لیے دوستوں جو سب سے بڑا مبارک مسلمان وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر لے اور ہر وقت غم و فکر میں مبتلا رہے کہ سر سے پیر تک میرا کوئی شعبہ حیات زندگی میں کوئی شعبہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. اب وہ حدیث من تواضع لله رفعه الله، جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتے ہیں، اس کو بلند فرماتے ہیں. وہو فی نفسہ صغیر، تواضع کی وجہ سے بھی اپنے دل میں اپنے کو حقیر سمجھتا ہے. وفی اعین الناس عظیم، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ساری دنیا انسانیت میں، وفی اعین الناس، ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عظمت دیتے ہیں. اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیر سمجھا، مگر تواضع کا انعام کیا ملا؟ وفی اعین الناس عظیم، تمام لوگوں میں اس کو عظمت ملتی ہے. اور وہ من تکبرا، اور جو ذرا عقل کے چلتا ہے ایسے تکبر چھپا نہیں رہتا، وہ کبر جب دل میں ہوتا اس کی چال، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کے ساری زندگی کے ہر شعبے میں اس کا تکبر شامل ہوتا. تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، من تکبرا، جو تکبر سے رہتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، وہو فی نفسہ عین الناس صغیر، تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو ہلکا، حقیر، چھوٹا دکھا دیتا ہے. وہ فی نفس ہی کبیر، مگر اپنے دل میں اپنے کو بڑا سانس اور ساری دنیا کی نظروں میں وہ حقیر اور ذلیل رہتا ہے. حتیٰ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ، حتیٰ لہو احون، یہاں تک کہ وہ زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، من قلب و خنزیر، کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل تر اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے مخلوق کی نظر میں. اور اتنا بڑا یہ خطرناک مرض ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا یہ شخص جس کے دل میں ذرہ کے برابر بڑائی ہوگی. لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ذرے کے برابر بڑائی ہوگی جنت میں نہ جائے گا. سارا تہجد، ساری تقریر، سارے تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی، جیسے وہ ایٹم بم کا ذرہ جس نے جاپان کو ہیروشیما کیا تھا، یہ تمام عبادات کا ہیروشیما کر دیتے بڑائی. لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، یہ جب ارشاد گرامی اور ارشاد مبارک صحابہ نے سنا تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، بعض لوگ اچھا پسند کرتے ہیں میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہیں گے تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل ہے حب الجمال، اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتے ہیں، انسان صاف ستھرا رہے جتنا ہو سکے اچھا رہے. کبر کی مٹیریل، کبر کی حقیقت تو ہے کہ بطر الحق، حق بات کو قبول نہ کرے، اور غمت الناس، لوگوں کو حقیق سمجھے، سب کو جس کو دیکھا سامنے ہاں آئیے آئیے، جب بیچارہ چلا گیا اردو ہے بالکل، یہ عام مرض ہے آج کل لوگوں کو، سامنے ہاں آئیے آئیے تشریف لائیے، بادشاہ ہو اور ایک پیالی چائے پلائیے، بڑا بس جب چلا گیا تو کہتے ہیں موتیا ہے، موتیا موتیا ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کوئی مجھ سے کہا ہی پوچھے گا تب بتا، یہ نہیں ہوتا حقیر کہتے ہیں بہت نال ایسا ہے، بدھو ہے، ہاف مائنڈ، یعنی عقل نہیں ملتی، یہ میں نے ایسی کر دیا. یہ دوستو غائبانہ مخلص بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اخلاص ہو، اللہ کی مخلوق کا بھی مخلص. آپ خود سوچیے جو آپ کے بچوں کا مخلص نہیں ہوتا، کیا اسے آپ دوست بنانے کے لیے تیار ہوں؟ ایک شخص باپ کی تو ہر وقت خدمت کر رہا ہے، باپ کو شامی کباب بریانی کھلا رہا ہے، آئیے تو کھلا ہے، ہر وقت بیل بیٹھ بھی دوا رہا ہے، لیکن اس کے بچوں کو ساتھ ہر ایک کی خدمت کر رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ برائی کی کچھ باپ ہر بھی ویسے کو ولی نہیں بنائے گا. اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے. حضور فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم، الخلق و آل اللہ، پوری مخلوق اللہ کی آیال ہے. بس صاحب الناس اللہ، اللہ کا سب سے پیارا وہ بندہ ہے، مناسنا علیہ، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان بھلائی، ان کا مخلص رہے، دعا گو رہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا حال یہ ہے، اپنا حال بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی اولیاء اللہ اپنا حال بیان کر دیتے ہیں کہ میں تو کافروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو ایمان دے دے، اور میں مومن کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو تقویٰ دے دے، آپ سے رہیں، اور میں بلوں میں چیوٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا چیوٹیاں بھی بلوں میں آرام سے رہیں، اور سمندر کی مچھلیوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور ساری کائنات کے لیے رحمت کی درخواست کرتا ہوں. جن کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، کہ جو اللہ کے ساری کائنات پر رحیم رحم دل ہوں اور خدا کے مخلوق کی بھلائی چاہتے ہوں، یہ ہے ولایت، اس کا نام دوست، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں ان کا کیا درجہ ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى.
اللهم رب شكرا لما تحب، اللهم رب شكرا لما تحب، ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، وفي رواية: ويحبه الناس عليه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. سرور العالم صلى الله تعالى وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ نبوت میں عرض کیا گیا، جس نے عرض کیا اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا. اور ایسر رجولا، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا رائے فرماتے ہیں؟ اور ایسر رجولا یعمل العمل من الخیر، جو کچھ بھلائی کے کام کرتا ہے، ویحمدہ الناس علیہ، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بہت فقیر درویش ثانی آدمی ہے، بڑے تعجب پڑتا ہے، بڑا تبلیغ میں چلا لگاتا ہے، ہوتا ہے یحمدہ الناس علیہ، اس کی تعریف ہوتی بھی نہیں ہوتی ہے. ویحبہ الناس علیہ، اور لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں. آدمی جو نیک بنتا ہے، اللہ کا قبول جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آسمان پر قبولیت ہوتی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ جب مقبول فرماتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ میں نے اس فلاں بندے کو اپنا مقبول بنا لیا، اس کی قبولیت اور اس کے محبوبیت کو تم اعلان کر دو فرشتوں میں. پھر وہ فرشتے اگلے کو یہاں تک زمین پر جتنے فرشتے ہیں اس کی قبولیت کا اعلان کر دو. ارے بھائی دیکھو، ذرا آنکھ کھول کر کے سنو، آنکھ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے آج کل آپ کو؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ تو آنکھ کھول کے سنو، ورنہ جس نے آنکھ بند کیا اس کو گربے نیند نے دبوچا، نیند کی بلی نے اس کو دبوچ دیا. اس لیے ہوشیار رہو، آنکھ نہ بند کرو. تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، روئے سارا زمانہ اس سے پھر محبت کرنے لگتا ہے. مگر محبت کرنے والوں میں کبھی کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض وقت میں سید اللہ الرحمٰن الطا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اور صالح عمل کرنے والوں کو عنقریب محبوبیت دے دے گا. سید علو، زیادہ دن نہیں لگیں گے، کچھ دن تو ملا کہیں گے، داڑھی تکلی آ رہے بھائی تو بالکل بہت ہی پیچھے چلے گئے. دقیانوسی آدمی ہے، دقیانوسی کیا پرانا، اور دقیانوسی بھی ہے اور اوقیانوس میں بھی گوتا مارتا ہے. بحر اوقیانوس والے ہیں لوگ، یعنی بالکل پیچھے زوال میں، بحر زوال میں غرق ہو گئے، ترقی پسند نہیں ہے لوگ. وہی 1400 برس پہلے پیچھے جاتے ہیں. جب دیکھو جب مدینہ ہی ان کو یاد آتا ہے، یہ لندن کو تو یاد ہی نہیں کرتے کہ وہاں لوگ اب کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں، مولا گھبراتا ہے. جب دیکھو بس ہی کہ مدینہ شریف میں کیا ہوا تھا، 1400 برس پہلے والی ان کی جو سنتیں ہیں، خطوط، وہی یاد آتے ہیں. تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی محبوبیت دے گا، دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کریں گے. پھر کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ نفرت کرتے ہیں مولویوں سے، ہر شخص کے کچھ نہ کچھ مخالف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تھانہ بھون میں کچھ لوگ مخالفت کرتے تھے، اور آپس میں کہتے تھے کہ یہ مدراس سے آ رہا ہے، فلاں ممبئی سے آ رہا ہے، فلاں لکھنؤ سے آ رہا ہے، فلاں دہلی سے آ رہے ہیں، ان کو کیا پاگل ہو گئے ہیں، ان کو کیا دھرا ہے یہاں تھانہ بھون. اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو ایک شخص نے ان کے منہ ہی پر کہہ دیا کہ میاں حاجی صاحب، سنا ہے آپ کے مولانا مرید مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوئی کے ہو گئے ہیں، اور مولانا شبری صاحب تھانوی میں، سب تعجب کی بات ہے. اس نے کہا سب تعجب کی بات ہے، آپ کے اندر کیا کمال ہے، مجھے حیرت ہے ان لوگوں کو کہ ایسے بڑے بڑے علماء اور آپ کے صرف مرید ہو گئے، بڑا تعجب ہے، بڑا تعجب ہے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی جیسے تجھ کو تعجب ہے مجھ کو بھی تعجب ہے، مجھ کو بھی تعجب ہے کہ میرے اندر کیا ان حضرات نے پایا جو مجھ سے میرے شاگرد اور مرید بن گئے لوگ، تعجب مجھ کو بھی. اللہ اکبر، کیا شان. اور حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تو جال لگایا تھا چھوٹی مچھلیوں کے لیے، کیا خبر تھی بڑے بڑے روحو آ جائیں گے. یعنی اللہ کی محبت کا شکر، میں نے تو جال لگایا تھا کہ میں اللہ کی محبت سکھاؤں چھوٹی مچھلیوں کے لیے میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جال میں بہت بڑے بڑے چنے ہوئے سب روحو آ گئے، جس سے سارے عالم میں روشنی پھیل گئی. مشرف میاں، آپ سنا نیند سے مشرف ہو رہے ہیں کچھ، گھومر مدھے ڈکبے نا، یہ بنگلہ بولی ہے گھومر مدھے ڈکبے نا، یعنی نیند میں داخل مت ہو. تھوڑا سا بنگلہ سیکھا ہوا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو بھائی بنگالی دوستوں بتاؤ جملہ میرا ٹھیک ہے، گھومر مدھے ڈکبے نا، ٹھیک ہے نا؟ نیند کے اندر داخل مت ہو. یہ اچھا ہے، وہ سرما لگانا پڑے گا مالک اگر نا تیز والا سرما جو ہے وہ لے آؤ، یہاں ممبر پر رکھ دو. بہت لگتا ہے، اتنا لگتا ہے کہ میں نے ڈھاکے میں بہت بڑے محدث محتمین، مدرسہ شیخ العلوم کے محتمین، بخاری پڑھاتے ہوئے ان کو 50-60 سال ہو گئے، اور ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد بھی بخاری سے ہی پڑھا رہے ہیں، اور ان کو نیند کا جھونکا آیا، اور میرے مصحف ہیں بیت وہ، بلکہ خلیفہ بھی ہیں. تو میں نے جلدی سے سرما لگوایا ان کو، تو سرما لگانے کے بعد وہ اتنا جلتا ہے، اتنی آنکھ میں لگتی ہے کہ مار اب آنسو بہ رہے ہیں، سب نیند نیند غائب. 2 گھنٹہ تو کوئی سو نہیں سکتا، اور 2 گھنٹے سے زیادہ آواز بھی نہیں کوئی کہہ سکتا، اس زمانے کی قوت تو ایسے نہیں ہے. لہذا تو جب تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نیند تو غائب ہوئی مگر آنکھ میں روشنی بھی بڑھ گئی. میرے شیخ نے اپنے استاد کے لیے بنوایا تھا، جو لاٹھی کے استاد تھے، اور 10 برس سیکھا تھا میرے حضرت نے تلوار اور لاٹھی، جیسے 10 برس میں عالم ہوتے ہیں لوگ، اور وہ استاد بلا کے تھے، پتلے دبلے سے تھے، میرے بھی وہی استاد تھے لاٹھی کے، جس کو دیکھنا ہو کبھی سفاری پارک چلو، میرا لاٹھی کا ہاتھ. تو وہ استاد نے، استاد کا کمال یہ تھا کہ جب آئے تھے داڑھی نہیں تھی، حضرت سے کہا بیعت، فرمایا تم کو بیعت نہیں کروں گا، میرے استاد ہو، استاد کو ڈانٹ ڈپٹ کیسے کروں گا، بیعت نہیں کیا. لیکن حضرت کا فیض سے داڑھی بھی رکھ لی تو حضرت جو پڑھنے لگے، اور اتنے اپنے فن کے ماہر تھے کہ جس راجہ کے یہاں پہلے وہ نوکر تھے، میرے شیخ کے پاس آنے سے پہلے اعظم گڑھ میں، تو راجہ کے یہاں منشی تھے، وہ قلم سے لکھ رہے تھے کچھ، اتنے میں راجہ کا دشمن آیا اور ان پر تلوار کا حملہ کر دیا. اب ان کے پاس قلم، انہوں نے دیکھا تلوار لے کے آ رہا دوڑا ہوا مارنے کے لیے، بس انہوں نے جلدی سے پیترا بدلا، اس کی تلوار ادھر آئی، ایک پیر ادھر رکھا، وہ تلوار نیچے گر گئی، قلم سے یہاں مار دیا، مر گیا. قلم اور تلوار کا مقابلہ، یہ فن تھا. حضرت نے سنا ہے اس قدر یہ شخص ماہر، جہاں پہلے سے کہہ دیتے تھے کہو تمہارا چشمہ توڑوں یا ناک توڑوں یا دانت توڑوں، اتنے ماہر تھے، جہاں چاہتے تھے وہ لاٹھی ادھر ادھر گھمایا اور چکر دیا اور وہیں مار دیا، اور وہ آدمی حیران، بڑے ماہر تھے. تو وہ سرما بہت مفید ہے نیند بھگانے کے لیے. اب اس پر ایک قصہ یاد آ گیا، سنو، بہت دلچسپ. ہمارے حضرت کے کچھ شاگرد بڑے ذرا وشد تھے، یعنی مذاقیہ قسم کے، نور محمد نام ان کا ہے، برولی کے رہنے والے ہیں، اور حضرت کے لڑکے سب نے مل کر کے، ایک ہندو آیا، اس نے کہا بھیا ہم کو رتوندی ہوتی ہے، یعنی رات میں کم نظر آتا ہے، اس کو رتوندی کہتے ہیں، شب کوری فارسی میں، فارسی میں شب کوری، اور اردو میں رتوندی، یعنی رات میں نظر نہیں آتا. تو ان دونوں نے مشورہ لیا اور کہا اس کے اتنا سرما بھر دو کہ ہگ منہ تمہارے اتنا پریشان ہوگا، اس لیے بھی کبھی گھر نہیں آئے گا، بچپن میں شرارت تو ہوتی. اب اس کو لٹالا، کہا ایسا سرما لگا دیں گے بالکل ٹھیک جاؤ گے. اب وہ ایک ہلکی سلائی لگائی جاتی ہے، وہ بھی جھاڑ کر کے، اپنا برداشت نہیں کرتا. اب انہوں نے خوب دونوں میں بھر دیا، اس کے اس ہندو چمار تھا وہ، اس کی آنکھ میں، اب جناب وہ تڑپ رہا ہے، ادھر سے تڑپتا ہوا وہاں پپئی رے پپئی چلا رہا ہے. ہندوستان کی بولی ہے نا، جو لوگ ہندوستان کے ہیں سمجھ رہے ہیں مزہ. وہ پپئی رے پپئی چلا رہا، اللہ کو کہاں پکارتا ہوا. اب جناب وہ اس کے پیشاب بھی نکل گیا، موت بھی گیا، سب کچھ ہو گیا، بھاگا وہاں سے اور بڑبڑاتا ہوا آ گیا. چھ مہینے کے بعد آیا مٹھائی لے کے، کہا صاحب اس دن سے ہم کو رات میں خوف نظر آتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک سرما یہاں رکھ دو گے منی رویاں، جس کو نیند آئے اس کو ہلکا سا لگا دو، بس انشاءاللہ نیند آئے. سمجھ گئے، طلبا کے لیے بہت عمدہ سرما ہے وہ، جب نیند لگے مطالعہ میں فوراً ایک ایک سلائی لگا لو، پھر پڑھو بارہ بجے رات تک کے لیے نیند آئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ آپ ایک صلاح کے بعد لوگ نادانی سے جو مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سید الرحمٰن الرحیم ہم انہیں محبوبیت دیں گے. اللہ تعالیٰ پہلے محبوب فرماتے ہیں جس کو، تو فرشتوں سے تمام اعلان کراتے ہوئے پہلے جبرائیل علیہ السلام سے، پھر دوسرے فرشتے، پھر یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو علم کر دیا جاتا ہے، پھر ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے زمین میں ہوا چلاتے، پھر سارے زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا حاجی صاحب کے بھی مخالف، مارا خانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بھی مخالف. کوئی دنیا میں ایسا نبی اور ولی ہی ہوا جس کا کوئی مخالف نہ ہو. وجعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا. لوگ تعجب کرتے انسان کی کیسے اللہ والے ہیں کہ تم لوگ مخالف ہیں، ضرور کوئی بات ہوگی. دیکھا آپ یہ شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے، ضرور کوئی بات ہے. لیکن سنیے اس کا جواب، عزت باوقار رہتے ہیں اس میں عوام بہت ڈرتے ہیں. مولانا گنگوئی کو کہتے تھے، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت نے وقت لکھا کہ سو لیتے ہوئے تھے، ایک نواب صاحب آ رہے تھے اور حضرت قبلہ فرما رہے تھے، دیکھا جو آ رہے ہیں دوسری کروٹ لے لی، آنکھ کھول کے دیکھا اور دوسری کروٹ لے کے سو گئے. کیوں بلا وجہ بے وقت کیوں آئے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اور جب اشراق کا وقت ہو جاتا تھا کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ذرا آپ لوگ ٹھہریے میں دو رکعت پڑھوں، کچھ نہیں، بس مسلح پر نیت باندھ بغیر کچھ کہیں گے. اور جب کہیں جانا ہوا وقت پورا ہوا چھڑی اٹھائی، اور یہ نہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی میرا آج وقت ہو گیا یہ وہ، اچھا اچھا کچھ نہیں، چھڑی اٹھائی چلے گئے. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا گنگوئی کی شان بادشاہوں جیسی تھی، تو بازی جواہر کہتے تھے کہ یہ تو فرعون بے سامان ہے، اللہ والوں کی شان میں مختلف ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک، ہمارا قاسم نانوتوی کا دوسرا مزاج، وہ ہر ایک دوستوں سے ملنا جلنا اور ان کے زیادہ مخلوقات میں وہ ہوتا رکھتے تھے، ہر ایک کا اللہ نے رنگ الگ بنایا. تو یہ سمجھ لیجیے، اگر کسی کی کوئی مخالف ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھو، مخالفت ناحق والی اگر ہے تو سمجھ لو یا شف حق بس. نبیوں کے لیے اور اولیاء اللہ کے لیے کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، اس کی تحقیق کرو کہ دشمن حق پر ہے یا ناحق پر ہے. بس تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا قیلا قیلا لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرض کیا گیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میر، ابھی تو ابھی کا سرما آپ ہی کی آنکھ میں لگے گا، رجل آپ اس شخص کے بارے میں رائے عالی ارشاد فرمائیے. اور ایتر رجل آپ اس شخص کے بارے میں رائے عالی ارشاد فرمائیے. یعمل العمل من الخیر، جو خیر کے عمل کرتا ہے اچھے اچھے عمل، وہ یحمدہ الناس علیہ، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے آدمی، وہ یحبہ الناس، وفی روایت وہ یحبہ الناس علیہ، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس میں یہ جملہ خبریہ دونوں ہے، مگر اس میں سوال عشائیہ پوشیدہ ہے. جملہ خبریہ ہے کہ نہیں، یحمدہ الناس علیہ وہ یحبہ الناس علیہ، دونوں جملہ خبریہ ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، خبر ہے. لیکن جملہ خبریہ ہے تو جملہ فعلیہ حقیقت میں ہے، خبریہ بصورت فعلیہ ہے، کبھی انشاء بصورت امر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، اگر ہماری مخلوق تعریف کرتی ہے یا ہمارے محبت کرتی ہے ہماری نیکیوں کی وجہ سے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں. آپ کا جواب سن لیجیے, جواب گرامی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دل کا آواز دل بشر مومن, یہ مومن کا نقد انعام, دل کا آواز دل بشر مومن, یہ دنیا ہی میں مومن کو انعام مل گیا. بہت زیادہ دولت آنکھوں میں چورا رہے ہو اس لیے آنکھ کھلی آ رہی ہے. تو دل کا آواز دل بشر مومن کو یاد کر لو, ورنہ شیطان ایسے موقع پر پہنچتا ہے اور کیا کہتا ہے, دیکھو اب تمہاری تعریف ہو رہی ہے سب تمہارا عمل ضائع ہو گیا, کہتا ہے کہ نہیں. اسی لیے اس سے اس کی وجہ سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بندے اگر ہم سے محبت کرتے ہیں, ہماری تعریف کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ کو بشارت دے دی, تم کا آج بشر المومن. لیکن اس بشارت سے اللہ کا شکریہ ادا کرے, نفس میں توازن کی شان لائے, اکڑ نہ آئے کہ اچھا بھائی اب تو میری سب بڑی تعریف کر رہے ہیں تو واقعی میں کچھ ہوں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے اللہ سے جو بزرگوں نے سکھایا کہ اللہ آپ کی ستاری اور پردہ پوشی ہے. حاجی نذر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق جب تعریف کرے تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی اس کی ستاری ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب ظاہر کر دے اترے پترے, جو لوگ حضرت اور قبلہ اور دامت برکاتہ ہوں کہہ رہے ہیں, پتھر مانگنے شروع کر دیں. دیکھو کیا بات صاف کہہ دی کہ اگر اعمال اللہ تعالیٰ کی ستاری پردہ پوشی ہے اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے بے اظہار الجمیل و ستر القبی برائیوں کو آپ نے چھپا رکھا ہے اور نیکیوں کو ظاہر کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کا کرم ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور پھر یہ بھی دعا کر لے کہ جیسے دنیا میں آپ نے ستاری پردہ پوشی کی, اللہ آخرت میں بھی پردہ رکھنا. بس اللہ سے رجوع ہو گیا, دکھاوا دکھاوا سر غائب, دکھانا کیا نہیں, یہ تو شرط ہے. ہاں ریا جو ہے دیکھنا سے نہیں ہوتا کہ مخلوق نے ہمارا دیکھ لیا. انشاءاللہ کل اگلی حدیث بیان کریں گے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کو طور پر.
الله أكبر الملائكة ومشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. مسلم شریف کی روایت ہے, راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری دو صحابی کے رفتار ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں تمام تبلیغی اجتماعات, مدارس اور خانقاہیں سب شامل ہیں. بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ خانقاہ کے کیا معنی ہے. میں نے کہا ریاض الغات میں بہت بڑی لغت ہے فارسی زبان میں. ریاض صاحب نے ریاض الغات میں لکھا ہے کہ خانقاہ کے معنی خانقاہ کے معنی جائے بودنے درویشاں, جہاں کچھ درویش لوگ رہتے ہوں, جہاں کچھ درویش لوگ رہتے ہیں اللہ کے عاشقین ذاکرین اللہ سے محبت کرنے والے, جہاں بھی بندے جمع ہو جائیں وہ خانقاہ ہے. اس جگہ کا نام ہے چاہے چھت ہو یا نہ ہو, دریا کے کنارے جنگلوں میں کہیں بھی کچھ بندے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے لگے. اب اتنا تعمیر اگر ہو جائے تو اور راحت ہوتی, کیونکہ بارش کے بعد پھر خانقاہ بھاگ جائے گی. جتنی جو ویسٹ ہیں وہ بھاگے گا نہیں بھاگیں گے, جب آسمان کے نیچے ہوں گے چھت وت نہیں ہوگی تو جب سے بارش نہیں ہوگی تو بیٹھے وہ خانقاہ رہے گی. درویشوں کی جگہ تو ہے بیٹھیں گے, لیکن جب بارش تیز ہوگی تو پکڑ ہو جائیں گے. اس لیے پھر بزرگوں نے اس کو چھت وغیرہ کچھ انتظام کر دیا. بہرحال جہاں بھی کچھ بندے اللہ کے رہتے ہوں یذکرون اللہ, ان کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. آگے دوسری حدیث میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ ذکر بھی عاشقانہ کرتے ہیں, محبت کا ذکر کرتے ہیں, خالی زبان پر اللہ نہ ہو بلکہ ان کے دل میں اللہ ہو. ایک بزرگ یہیں پاکستان میں گزرے, فارسی میں ان کا کلام ہے,
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی شکایت کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، مرا داری ولے برلب نہ در دل، مجھ کو تم لوگ رکھتے ہو اے ایمان والو مگر ہونٹوں میں رکھتے ہو، دل میں کہاں رکھتے ہو؟ مرا داری مجھے رکھتے ہو، ولے برلب صرف ہونٹوں پر رکھتے ہو، نہ در دل دل میں ہم کو کہاں رکھتے ہو؟ مرا داری ولے در برلب نہ در دل، بلب ایمان بدل ایمان اداری، ایمان ہونٹوں پر ہے دل میں ایمان نہیں، قل میں ایمان میں یقین نہیں اترا. تو معلوم ہوا کہ ذکر سے مراد ہاں وہ ذاکرین ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عاشقانہ اللہ کا محبت سے ذکر کرتے ہیں اور ان پر کیسے تاری ہو جاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہی ان میں وہ جھوم جاتے ہیں. اس حدیث کی شرح انشاءاللہ کل بیان کروں گا. تو جہاں کچھ بندے اللہ کے نام لینے والے رہتے ہوں تو وہاں کیا کیا فائدے ہیں؟ نمبر ایک، فرشتے ان کو گھیرے رہتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتوں کے جھرمٹ میں رہتے ہیں میر، فرشتوں کے جھرمٹ میں وہ لوگ رہتے ہیں. اللہ کے نام لینے کا یہ انعام ملا کہ مٹی کے بندے اور فرشتے نورانی مخلوق ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، بارے مٹی، سبحان اللہ. یہ خاکی انسان جب اللہ سے خالق افلاق سے وابستہ ہوتی ہے جو خاک، اس کی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ دیا؟ ہے تو انسان مٹی کا، لیکن یہ مٹی وہ ہے کہ اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ، اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. تو اللہ کے نام کی برکت سے، اچھا ایک وجہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتے جب زمین پر کچھ بندے اللہ کے نام لینے والے جمع ہوتے ہیں تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں مستعفانہ ان کے ذکر کو سننے کے لیے. تو کیونکہ ہر انسان اپنے سے بہتر صحبت کو تلاش کرتا ہے، اپنے سے اپنی چیز، مثال کے طور پر ہمارے پاس دال روٹی ہے، بریانی والے کی طرف دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اشارہ کرے آؤ بھائی آؤ تم بھی کھا لو. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ فرشتوں کے ذکر سے اولیاء اللہ کا ذکر افضل ہے، اس لیے وہ افضل ذکر کے لیے گھیرا ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ والوں کے ذکر کو اپنے ذکر سے افضل سمجھتے ہیں. جس کی دو وجہ ہے، فرشتے ہی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں اور اللہ کے یہ بندے ایسے ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق من پیدا وہ دلبر ناپدید، ہماری محبت تو ظاہر ہے وضو کرنے کی، قربانی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، گردن کٹانے کی، شہادت کی ہے، لیکن ہمارا محبوب پوشیدہ ہے. عشق من پیدا وہ دلبر ناپدید، ہمارا عشق تو ظاہر ہے، اعمال صالحہ محبت کے اعمال تو ظاہر ہیں دنیا دیکھتی ہے، لیکن کس کے لیے ہم پڑھتے ہیں نماز؟ کن کے لیے ہم پیٹ جلاتے ہیں روزے میں؟ کس کے لیے ہم طواف کرتے ہیں کعبہ کا؟ رب کعبہ تو نظروں سے پوشیدہ ہے، صاحب گھر کا طواف ہو رہا ہے، گھر کا اصل میں صاحب گھر کا وہ چمہ چاکی جو ہے تیرے حضرت اسود کا، وہ حضرت اسود تو ایک واسطہ ہے، یمین اللہ ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارا معاملہ ہے. کعبے کو جو ہم رخ کرتے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، صاحب کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. ایک ہندو نے اعتراض کیا ایک مسلمان کو ہندوستان میں کہ ہم بھوتوں کو پوچھتے ہیں، بھوت کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، اور آپ جو کعبہ شریف پتھری کا تو ہے وہاں جو آپ سجدہ کرتے ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر. ہم اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنے اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، گھر والے کو کرتے ہیں، رب البیت کو کرتے ہیں. اسی لیے جو لوگ جتنا زیادہ صاحب خانہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جاتے خانہ سے زیادہ مزہ آتا ہے، جس کو گھر والے سے محبت زیادہ ہوتی ہے اسی کو تو گھر دیکھنے کا مزہ آئے گا. ایک بزرگ جا رہے تھے حج کرنے نفلی، اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت نفلی حج کرنے جا رہا ہوں. فرمایا کہ جن کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے جان پہچان ہے؟ بس حال تاری ہو گیا، رونے لگے. کہنے لگے اب اگلے سال جاؤں گا، اس سال تو آپ کے پاس رہوں گا، جان پہچان کرا دی. بس اللہ سے جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے، اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کو وہ گھر پیارا لگتا ہے، اس کو روزے مبارک مدینہ اور مکہ اسے پیارا لگتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ ایک عاشق سے کسی نے پوچھا کہ تم کو دنیا میں اتنا سفر کیا کون سا شہر پسند آیا؟ گفت معشوق معاشق ہے خطا. ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا، اے جوان تو بغربت دی گئی بس سہ رہا، تو بغربت دی گئی بس سہ رہا، تم نے ہر دیش میں بہت سے شہروں کا، بہت سے ملکوں کا سفر کیا، بس قدامی شہر جہاں خوش ترس، بس قدامی شہر جہاں خوش ترس، تم کو کون سا شہر پسند آیا؟ گفت آ شہر کی دروے دل برس، جس میں ہمارا محبوب رہتا ہے وہ شہر ہم کو پسند آتا ہے. وہ شہر مولانا قاسم نانوتوی کعبہ شریف کے دروازے پر جب کھڑے ہوئے، یہ شعر پڑھا تھا، گدا خدرا ترا سلطان سدیدن، اے خدا میں آپ کا گدا سدیر ہوں، آپ کو سلطان بادشاہ سمجھ کر آیا ہوں. گدا خدرا ترا سلطان سدیدن بدرگاہ ہے تو اے رحمان دویدن، اے رحمان آپ کی بارگاہ میں دوڑ کر اپنے اپنے شہروں ملکوں سے آیا ہوں، میں گدا ہوں آپ سلطان ہیں، آج آپ کے دروازے پر فقیرانہ حاضر ہوا ہوں، آپ کریم ہیں، کریم پریشان نہیں ہے کہ محروم نہیں کیا جائے. گدا خدرا ترا سلطان سدیدن بدرگاہ ہے تو اے رحمان دویدن. تمہارا رومی فرماتے ہیں ایک عاشق اللہ کے شہر میں داخل ہوا بلد مکہ میں، تو اس نے کہا یہ شہر تھا، مسکنے یارست شہر شاہ من، یہ ہمارے یار کے نہیں، روضہ مبارک پر بھی یہی شہر پڑتا تھا، مسکنے یارست یہ میرے محبوب کے ٹھہرنے کی جگہ، وہ شہر شاہ من میرے شاہ کا شہر ہے، یہ دونوں جگہ فٹ ہوتا، مسکن یارست وہ شہر شاہ من، یہ میرے یار کا مسکن ہے محبوب کا اور میرے شاہ کا شہر ہے. نزد عاشق ہی بوت حب الوطن، عاشقوں کے نزدیک وطن کی محبت یہی ہے، وطن کوئی چیز نہیں، عاشق کا وطن وہی ہوتا جہاں اس کا محبوب رہتا ہے، عاشق کا وطن وہی رہے جہاں اس کا محبوب رہتا ہے. سبحان اللہ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قافلہ حج کو جا رہا تھا، اس میں ایک دیوانہ تھا، جوان تھا، اللہ کا عاشق تھا مگر پاگل کی طرح سے ہر وقت شیر گنگناتا رہتا تھا، کبھی رقص کر رہا ہے، کبھی کود رہا ہے، کبھی شیر پڑ رہا ہے، کبھی آہ کر رہا ہے، کبھی نالے میں لگا رہا ہے، کبھی رو رہا ہے. سب نے کہا کہاں سے ایک پاگل تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ پاگل تھا ہے، لیکن تھا وہ اللہ کا عاشق. سارے راستے بھر لوگوں نے سمجھا اس کا دماغ چلا ہوا ہے، جب دیکھو شیر پڑتا رہتا ہے. جب وہ کعبہ پر پہنچا اور اس نے پہلی زندگی میں پہلی دفعہ کعبہ شریف کو دیکھا تو اس نے ایک شیر پڑھا اور جان دے دی. شیر سن لیجیے کیا پڑھا اس نے، کیوں رسی بکوئے دلبر، اے جان جب تم محبوب کی گلی میں داخل ہو گئی، کیوں رسی بکوئے دلبر بس سفر جانے مستر کو اپنی مستر جان کو یہی فدا کرے کہ مبابا بارے دیگر نہ بدی نہ رسی بدی تمنا، کہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ تجھے یہ زیارت اور یہ تمنا پوری ہو یا نہ. کیوں رسی بکوئے دلبر جب محبوب کی گلی میں تو حاضر ہو گیا، بس سفر جانے مستر تو اپنی مستر جان کو فدا کرے کہ مبادا بارے دیگر نرسی بدی تمنا، کہ ہو سکتا ہے دوبارہ تو اس کو حاضری نصیب ہو جائے. اور ایک جب روضے مبارک کا گنبد نظر آیا تب اس نے یہ شعر پڑھا، ہوشیار ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، سبحان اللہ کیا ہے، ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو، دیکھ وہ ہے، دیکھ وہ ہے، ہاں دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، نظر آ گیا، دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، ہوشیار ہے جانے مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیار. لیکن جو نہیں جا سکتے ان کو یہیں دور رہ کر وہ قریب، اپنی بے چینیوں کی برکتوں سے وہ دور ہیں مگر اللہ کے حضور میں ہیں. جو دوری میں احساس دوری نہیں تو سمجھتا اسے کیوں حضوری نہیں. مولانا محمد رحمت صاحب الہ آبادی کا شعر کہ جو دوری میں احساس دوری نہیں تو سمجھتا اسے کیوں حضوری نہیں. بہرحال وہ جوان نہیں ایک آہ کھینچی اور اپنی جان اس کی چلی تو بس تب پتہ چلا کہ یہ شخص بہت بڑا مقام صدیقیت تھا اور جان بھی اس کی بہت بے چین تھی اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے جہاں ہوں تو فرشتے ان کو ان کی صحبت کے حریص ہوتے ہیں, ان کو گھیرا ڈال دیتے ہیں اور پھر ان پر فرشتے اور آتے ہیں اور آتے ہیں آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچیں آسمان تک فرشتے پہنچ جاتے ہیں, اتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے جیسے کوئی خاص کہیں چیز ہوتا اچھا تماشا یا کوئی ایسی چیز تو بھیڑ لگتی چل جاتی اور جو دور تک آدمیوں سے فرشتے ہمارے ذکر کے اتنے حدیث ہیں اور جس کی وجہ ابن حضرت کلامی نے دو لکھی ہے. نمبر ایک کہ یہ اللہ کے بندوں کی ذکر پر ان کو تعجب ہے کہ اے خدا ہم تو آپ کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں, یہ بندے جگہ دیکھے ہوئے آپ کی یاد میں ان کا کمال ہے. فرماتے ہیں کہ ذکر عالم غیب کا ذکر عالم شہادت سے افضل ہے. ایک شخص دیکھ کر یاد کر رہا ہے ایسے جگہ دیکھ کے ایمان لایا معمولی بات ہے. تو فرمایا ذکر قائدہ کل لیا ابن حضرت کلانی شرح بخاری نے کہ ذکر عالم غیب افضل من ذکر عالم شہادت. ملائکہ ذاکر ہے لیکن عالم شہادت میں حضوری میں دیکھ رہا ہے اور یہ انسان بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو عالم غیب ہے. دوسری چیز دوسری وجہ ابن حضرت کلانی نے شرح بخاری فرمایا دوسری وجہ یہ ہے فرشتوں کے گھیرنے کی, نمبر ایک جو اپنے ذکر سے ہمارے ذکر میں لذت زیادہ پاتے ہیں. بغیر دیکھیے اتنی آو نالے ہو رہے ہیں زارو پتا کیا کیا مزے لے رہے ہیں ان کو تعجب ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہے فرشتے یہ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تو جو بھی جاتا ہے کچھ نہیں, نہ نمک کے لکڑی کی فکر ہے, کوئی بیماری ازاری نہیں, یہ ہزاروں کمرے بھی اس کو نہیں بھولتے. بیوی بچے بیمار روزی کے لیے نوکری کے لیے جا رہے ہیں پریشان ہیں مشغول ہیں, وہی وہ ہزاروں شرم ہیں دن رات میں لیکن اثر آپ سے غافل ہیں. تو ہزاروں مصروفیات میں بھی یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اس لیے اہل اللہ کا اور اہل ایمان کا ذکر فرشتوں سے افضل ہے دو وجوہ سے. اس لیے حفت حب الملائکہ فرشتے ہمارے ذکر کی لذت لینے کے لیے اور ہمارے ذکر کو مشتاقانہ اپنے ذکر سے افضل سمجھتے ہوئے گھیرا ڈالتے ہیں. ذرا دیکھیں کیسا جاتا ہے. اور ہم کو ایک فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ ہم ایسے تو فرشتوں کی ملاقات ہمارے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کے نام کے سب پہلے ہمیں فرشتوں کی صحبت نصیب جاتی ہے. بھائی صاحب کہیے بات, ایسے تو فرشتوں کی ملاقات آسان ہے بولو بھائی, لیکن اللہ کے نام و ذکر کی برکت سے فرشتوں کی صحبت نصیب. جب ہم کو گھیرے میں لے لیں گے تو ہمیں ان کی صحبت نصیب نہیں ہوگی, اور جب فرشتوں کی صحبت میں رہیں گے تو فرشتوں جیسا ذوق اور ان کی پاکیزگی ہمارے قلوب میں آہستہ آہستہ آئے تو ان کا عرص پڑے گا ہمارے دل میں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صالحین کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ تجدیدی جماعتوں کا جلہ ہو چاہے خانقاہیں ہوں چاہے صالحین کی کہیں بھی صحبتیں ہوں اس میں ان کے ایمان قلب کو تقویت ہو جاتی ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے میں داخل ہوتے ہی ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ کہتے ہیں ایک تو کعبے کے انوار, دوسرے جو ساری دنیا کے اولیاء اللہ وہاں بیٹھے ہیں ان کے قلب کا نور بھی فضاؤں میں رہتا ہے. یبدو من بات نہیں ملا ظاہر ہے اولیاء اللہ کے قلوب سیما ان کے وجوہ ان کی تفسیر میں دیکھیے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے باطن کا نور نکل کر فضاؤں میں ہوتا ہے, ان کے پاس بیٹھنے سے انوار تجلیات ایمان یقین میں بڑھ ترقی ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ ہے سیما ان کی وجوہ ان کی نسلی سجوب کہ اللہ اولیاء اللہ کے سارے عالم کے بڑے بڑے ابدال و اقتاب ہوتے ہیں کعبے میں ہر سال اور وہاں ان کے انوار و برکات مشاہدات دیکھیں قدم رکھتے ہی کہیں کچھ کا کچھ ایمان پہنچ جاتا ہے. کعبے پر نظر پڑی ایمان یقین بڑا تو کعبے کی تجلیات حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کے انوار مانی رکاوا پیغمبروں کے حافظ
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پیر قدم مبارک چلیں گے، لاکھوں صحابہ لاکھوں پیغمبر کے وہاں قدم چلیں گے، جبرائیل علیہ السلام وہاں نازل ہوئے، قرآن کی آیتیں وہاں نازل ہوئیں گی. تو ایسی مبارک جگہ جہاں سارے نبیوں کے قدم چلے ہوں، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے حج نہ کیا ہو. تو جس مطاف میں تمام انبیاء کے قدم چلے ہوں، دوستو یہ ہیں تیرے قدموں کے نشانات کا عالم. جب پیغمبروں کے قدموں کے نشانات کا یہ عالم ہے، یہ ہیں تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری جیل کے لذات کا عالم. یہ ہیں تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری جیل کے لذات کا عالم. مشہور ہوا جاتا ہے گفتا چلا جاتا ہے حجابات کا عالم، اور مشہور ہوا جاتا ہے کیا مغیبات مولانا کے ہزار روز سے ماشاء اللہ. تو یہ چیز اللہ کی نعمت ہے دوستو، اللہ والوں میں جینا اور مرنا ذوق نبوت ہے، فرشتوں کی ملاقات ان کے صدقے میں نصیب ہوئے. یس قرون اللہ قید یہ کہ کوئی قوم ہو، آپ تنہا کے لیے وعدہ نہیں، تنہا کے لیے وعدہ نہیں، جہاں کچھ صالحین ذکر کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ لیا، اللہ کے نام کا صدقہ اور اللہ والوں کا صدقے بھی فرشتوں کی قوت نصیب ہوئے. قوم کا لفظ ہے اور اس کے بعد وہ وصیت ہم الرحمہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کا پیار کر لیتے ہیں. کس طرح سے جب ماں کو محبت معلوم ہوتی ہے تو بچے کو ایسے چھپا لیتی ہے، پھر اور محبت جب معلوم ہوتی ہے تو اس کے اوپر دوپٹے سے چھپا لیتی ہے، پھر جب اور محبت معلوم ہوتی ہے تو اپنی گردن اس کے سر پر رکھ دیتی. تو وصیت ہم الرحمہ اللہ کی رحمت ہم کو پیار لیتے لیتے بالکل ہی ڈھانپ لیتی ہے، کوئی حصہ ہمارا خالی نہیں رہتا. رشیون کے معنی بالکل ڈھانپ لینا، یہ ہمارا ایک ذرہ اللہ کی رحمت سے الگ نہیں رہتا. اس وقت ماں کی محبت تو مخلوق، ماں درارا مہمن عام وقتم، اللہ فرماتے ہیں ماؤں کی محبت تو میں نے پیدا کی ہے، ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں چون وہ سمے کی منفروختم، میری محبت کو وہ کیا تیاز کرتے. ماں کی محبت تو میری دی ہوئی جس سے تم اتنا ناز کرتے ہو، میری ماں میری ماں لاطین اماں ماں لگا رہے ہو، رفا رفا بھی کرو کہ اس محبت کا خالق میں ہوں. ونزلت علیہم السکینہ اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ تعالیٰ ایسے صالحین بندوں کا ذکر اور ذاکرین کا ذکر کرتا ہے، من عندہ یعنی من الملائکۃ المقربین وعندہ ارواح الانبیاء والمرسلین. واللہ علی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں، وعندہ ارواح الانبیاء تمام نبیوں کی روحیں جمع کرتے ہیں، اور مرسلین رسولوں کی، اور ان میں کہتے ہیں آج اللہ پاک دیکھو ہمارے کیسے بندے ہم کو یاد کر رہے ہیں. تو عند الملائکۃ المقربین، ان لہو کی شرح یہ ہے، محدثین نے کہتے ہیں ان لہو اللہ اپنے یہاں ان کا ذکر کرتا ہے جو ان کے پاس رہتے ہیں. کون اس کی شرح ہے؟ حدیث میں صرف ملائکہ کا لفظ ہے مگر محدثین لکھتے ہیں عند الملائکۃ المقربین وعند ارواح الانبیاء والمرسلین. ذکرہم اللہ فی من عندہ کی شرح یہ ہے، سنوائیں کیا چیز اس کے حوالوں کے ساتھ تو زیادہ 15 منٹ سے زیادہ درس حدیث کو قبول فرمائے. کل انشاءاللہ اس حدیث کا سکینے والے حدیث کی اور شرح ہوگی، اور پھر عاشقانہ ذکر کا یہ حدیث آگے آ رہی ہے کہ ذکر کا مزہ جب ہے جب محبت سے ان کا نام لیا جائے. انشاءاللہ کل مزہ آ جائے گا. اللہ پاک مجھے زبان تعبیر کی زبان عطا فرمائے، اپنے رحمت سے ہمارے ان بزرگوں کے صدقے میں جن کی ڈیوٹیاں اٹھانے کے اختر کو اللہ نے سعادت نصیب فرمائی. تو آخر دعوانا الحمدللہ.